بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفسير جزء عمّة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تفسير كشرح كدرس جاری ہے. آج کی نشست میں ایک نئی سورۃ سے درس کا آغاز کرتے ہیں، سورۃ القدر کی تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس سورة ترجمة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، بشك ہم نے یہ قرآن اتارا ہے لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں اترتے ہیں فرشتے اور الروح یعنی روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا. البسملۃ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے. ان انزلناه في ليلة القدر، ان انزلناه، شیخ صاحب فرماتے ہیں، الضمیر هنا يعود الى الله عز وجل. ان انزلناه، کتنے ضمیر ہیں یہاں پہ؟ تین. کون سے ہیں؟ ایک ان ہے، نا ہے، بھی انزلنا بھی، دوسری نا ہے، پھر ہا ہے. ان انزلناه تین ہے. الضمیر هنا يعود الى الله عز وجل، کون سا ضمیر ہے؟ نا والا، انا اور انزلنا، دونوں ضمائر. والهاء في قوله انزلناه يعود الى القران، اور جو ہا ہے یہ ضمیر جو ہے اس کی واپسی جو ہے یہ قرآن مجید کی طرف ہے. وذكر الله تعالى نفسه بالعظمتی، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اس سورت کی ابتدا میں. انا انزلناه صیغۃ الجمع ہے، انزلناه ہم نے، صیغۃ الجمع ہے، وہ ہم سب جو صیغۃ الجمع جو ہے تعظیم کے لیے بھی بیان کی جاتی ہے. لانه سبحانه وتعالى العظیم الذي لا شيء اعظم منه، کیونکہ اللہ تعالی عظیم ہے، اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی عظیم نہیں ہے. واللہ تعالی يذكر نفسه احيانا بصيغه العظمه مثل هذه الايه الكريمه، وبعض وقت اللہ تعالی اپنی عظمت کا بیان اس صیغے سے کرتے ہیں جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے، انا انزلناه في ليله القدر، ومثل قوله تعالى، جیسے کہ اللہ تعالی ارشاد ہے، انا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. اب اس میں ان بھی دیکھیں، ان نحن صیغۃ الجمع ہے، اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ الذکر قرآن ہے. سورۃ الحجر آیت نمبر 9، ومثل قوله تعالی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کی اور بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، ان نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصناه في امام مبین. سورۃ یاسین آیت نمبر 11، اس میں بھی آپ دیکھیں صیغۃ الجمع، ان نحن نحیی الموتى، شيخ صفر ماتو أحيانا يذكر نفسه بصيغة الواحد وبازق الله تعالى بنا ذكر مفرد كصيغة سي واحد كصيغة سي بيان فرماته مثل جيسك الله تعالى كإرشاده إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري سورة طه نمبر 14 وذلك لأنه واحد عظيم يقول الله تعالى إيك ور عظيم هي فباعتبار الصفة يأتي ضمير العظمة جب صفتك اعتبار كرته تو ضمير عظمك جمعك ضمير بيان هوته وباعتبار الوحدانية قلنا ترى وحدانيتك اعتبار سي يأتي ضمير الواحد واحد كضمير بيان هوته وحدانية بعظمته وصفتك اعتبار سي بعظمته والضمير في قوله أنزلناه ضمير مفعول ضمير مفعول به وهي الهاء يعود إلى القرآن أنزلنا ذو سمج مئة قياه ضمير عظمة الله تعالى كليه أجل هاك ضمير كيس كي طرف لورتا ہے ذكرت نهي قرآن مجيد کا ضمير هميشان كسي سابقا چيز كي ذكر سي جڑا ہوتا ہے ہم كسي ذكر کرتے ہیں پھر جب اس کو دوبارہ ذكر کرتے ہیں دوبارہ نام نہیں لیتے اس چيز کو اس کا ضمير بیان کرتے ہیں اختصار کے لیے اور ضمیر سب سے بڑی دلالت کرتا ہے اس ذات کی طرف یا اس چیز کی طرف شیخ صاحب فرماتے ہیں ضمیر مفعول به ضمیر مفعول به وهي الهاء جو ہاء ہے يعود الى القران قران مجید کی طرف ہے ولم يسبق له ذکر اور اس کا اگرچہ اس کا سابقا کوئی ذکر نہیں ہے وہ کیوں لان هذا امر معلوم یہ امر معلوم ہے ولا يمتري احد في ان المراد بذلك انزال القران الكريم اور کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ اس سے مراد قران مجید کا نازل کرنا ہے اہل کفر کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا وہ اعتراض کرتے کیا نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں بات اتنی معروف اور مشہور تھی کہ اہل کفر بھی جانتے تھے کہ اس سے مراد قران مجید ہی ہے اور یہی خوبصورتی ہے یعنی قرآن مجید کے جو اللہ تعالیٰ کے جو انداز بیان ہے قرآن مجید میں جو بلاغت کی خوبصورتی ہے کہ ذکر نہیں کیا یہاں پہ قرآن مجید کا ان انزل القرآن فی لیلۃ القدر ہو سکتا ہے ان انزل القرآن فی لیلۃ القدر لیکن اس سے بہتر بلاغت جو ہے ان انزلناه فی لیلۃ القدر دلالت کی چیز ضمیر جو معروف لوگوں کے دلوں میں معروف ہے اہل کفر بھی جانتے ہیں اتنا معروف اللہ کی کتاب ہے سبحان اللہ انزله الله تعالى في ليلة القدر الله ليلة القدر میں نازل فرمائے فما معنى انزاله في ليلة القدر معنى کیا ہے ليلة القدر میں نازل ہوا ہے الصحيح ان معناها جب الصحيح کا لفظ آپ پڑھیں مطلب علماء کے مختلف اقوال ہے اور قول راجح اور صحیح قول ہے جب آپ کسی عالم کے قول یا کتاب میں لکھیں الصحيح في المسألة كذا وكذا مطلب کیا ہے یعنی ایک سے زیادہ قول موجود ہے سلف کا یا علماء کا جو قول راجح اور صحیح وہ یہی قول ہے اب یہ تو ہم جانتے کہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے 23 سال میں نازل ہوا نا قرآن مجید ایک رات میں نازل تو نہیں ہوا نا اب لیلۃ القدر میں نازل پھر کیسے ہوا ہے 23 سال کہاں اور ایک رات کہاں اس لیے مختلف اقوال ہے علماء کے اس میں ورنہ اختلاف کی گنجائش نہیں ہے ہمیں کیوں اختلاف ہو اس کی ایک وجہ ہے 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایک رات میں نازل کیا ہے تو کیسے یہ تعارض ہے اتنی تعارض نہیں ہے کنٹرڈکشن نہیں ہے ناممکن ہے اللہ کے کلام میں کنٹرڈکشن ہو تو اس کا مطلب کیا ہے اس لیے شیخ صاحب نے یہاں پہ سوال کیا ہے پھر جواب خود دیا ہے فما معنى انزاله في ليلة القدر معنی کیا ہے الصحيح ان معناها ابتدأنا انزاله في ليلة القدر ابتدا کب ہوئی ليلة القدر تو ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے نا اب قرآن کے ناز کہنا کہ ابتدا ليلة القدر ہی تھی وہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتخاب ہے ورنہ پورے سال کے کئی راتیں ہیں ليلة القدر کا خاص انتخاب ہوا ہے وہ ليلة القدر کہاں پہ ہوتی ہے کس مہینے میں فی رمضان رمضان کے مہینے ہیں لا شک فی هذا اس میں کوئی شک نہیں ہے اس لیے نہیں کہ فی شہر رمضان اس کا ضرورت نہیں ہے ليلة القدر معروف ہے کب ہے اگرچہ اختلاف ہوا ہے بتاتا ہوں میں آپ کو لیکن یہاں پہ قرآن کے نازل ہونے میں اختلاف ہوا ہے وليلة القدر في رمضان اچھا فی رمضان یا فی رمضانی کیا صحیح ہے؟ فی ہاں بھائی فی رمضان فتحہ ہے, ممنوع من الصرف بارک اللہ فیکم, ٹھیک ہے نا, کسر نہیں آگے یہاں پہ. لا شك في هذا, اس میں کوئی شک نہیں, ودلیل ذلك قوله تعالى, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. کوئی جانتا دلیل کیا ہے؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية, سورة بقرة نمبر 185. فإذا جمعت هذه الآية أعني شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى هذه الايه ان انزلهم في ليله القدر دونك جوله زرا تبين ان ليله القدر في رمضان, ليله القدر کا ہے کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں ہے. وبهذا نعرف ان ما اشتهر عند بعض العامه من ان ليله القدر هي ليله نصف من شعبان لا اصل له. اس سے ثابت ہوا کہ جو بات عوام الناس میں مشہور و معروف ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ شعبان کی 15ویں کی رات ہے, یہ بات غلط ہے, اس کے کوئی اصل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شعبان کی 15ویں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات. یہ وطن نام کہاں سے آیا, یعنی کیوں شب برات کیوں بنا دیا ہے؟ اور بعض اسے شب قدر بھی کہتے ہیں, وہ یہ کہتے کہ اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے, اللہ نے فرمایا ہے رمضان میں نازل ہوا, یہ کہتے شعبان میں نازل ہوا ہے. سبحان اللہ, یہ جہل مرکب ہے. قرآن مجید نازل ہوا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, اور ان انزلہ فی لیلۃ القدر, تو لیلۃ القدر کہاں ہے؟ 15 شعبان ہے, 15 شعبان کی شب ہے یا رمضان میں ہے؟ رمضان میں ہے, واضح ہے. ولا حقیقة له, شعبان کی 15ویں کی شب کی نہ کوئی اصل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہو یا شب قدر ہے. فإن ليلة القدر في رمضان وليلة نصف من شعبان كليلة نصف من رجب وجمادى وربيع وصفر ومحرم وغيرهن من الشهور لا تختص بشيء. شب قدر تو رمضان میں ہے, اور 15ویں شعبان کی جو شب ہے وہ جیسا کہ باقی مہینوں کی 15ویں کی شب ہے, جیسے کہ رجب, جمادہ, ربیع, صفر کا مہینہ, محرم کا مہینہ, جیسے سب برابر ہیں, کوئی اس میں خاص خصوصیت نہیں ہے. حتی ما ورد فی فضل القیام فیہا فہو احادیث ضعیفۃ لا تقوم بها حجہ, یہاں تک کہ جن احادیث میں 15ویں شب شعبان کی 15ویں شب میں جو فضل القیام, صلاۃ القیام تہجد کی نماز کے تعلق سے جو احادیث آئی ہیں, ضعیف احادیث, لا تقوم بها حجۃ. وكذلك ما ورد في من تخصيص يومها وهو يوم نصف من شعبان بصيام فإن احادیث ضعیفۃ لا تقوم بها حجة. وہ اس طریقے سے 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنے کی جو احادیث ہیں وہ بھی ضعیف ہیں, وہ بھی قابل حجت نہیں ہیں. لیکن بعض العلماء رحمهم الله يتساهلون في ذكر الاحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالفضائل, لیکن بعض ایسے علماء ہیں اللہ پر رحم فرمائے جو تساہل سے کام لیتے ہیں ضعیف احادیث کے تعلق سے فضائل اعمال کے باب میں. فضائل الاعمال او الشهور او الاماكن, کہ اعمال کے فضیلت کے تعلق سے یا مہینے یا جگہوں کے فضیلت کے تعلق سے ضعیف احادیث کو قرآن کریم تساہل سے کام لیتے ہیں. وهذا امر لا ينبغي, اس انڈر لائن کر لے, وهذا امر لا ينبغي, اور یہ اس امر جو نہیں کرنا چاہیے. وذلك لانك اذا سقت الاحاديث الضعيفه في فضل شيء ما, یہ اس لیے یعنی یہ بات درست نہیں ہے کہ فضائل میں بھی ضعیف حدیث کا سہارا لینا یا بیان کرنا, وہ اس لیے کہ اگر ضعیف حدیث کسی چیز کی فضیلت میں آپ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ السَّامِعَ سَوْفَ يَعْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ, تو سننے والے یہ سمجھے گا کہ صحیح احادیث ہیں. ونسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أقوال أحاديث نسبة جو ضعيف ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے گا. وهذا شيء كبير, اور یہ بہت بڑی بات ہے, عام بات نہیں ہے کہ ضعیف روایات کو منسوب کیا جائے اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی سخت وعید آئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جس نے میرے طرف جھوٹی بات منسوب کی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کتنی سخت بات ہے, کوئی عام بات نہیں ہے. اور واقعی آپ دیکھتے بعض بڑے تصاحب سے کام لیتے ہیں اور کافی پیس لگے ہوتے ہیں. رات بھی ایک یعنی ایک جگہ پہ میں تھا تو کسی نے مجھے کوئی کلپ سنائے, دیکھے احادیث ہیں, فور کرنا تھا بس اس نے, پھر آپ در درد کو دیکھ لیں. کافی پیس تو آسان ہے, ابھی اٹھائیں. جمعہ کے دن اکثر جمعہ کے دن یہ ہوتا ہے کہ درود کے تعلق سے جو فضیلت ہوتی ہیں لوگ فوراً کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں. اس میں تین چار احادیث تھیں. عجب بات یہ ہے کہ جو خود راوی جو ہے اس حدیث کی روایت کے بعد کہتے ہیں ھذا حدیث منکر. اچھا, جو شخص اب اسے پڑھ رہا ہے وہ شخص بڑے خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے, اس نے نہ یہ بجا کہ کسی روایت کیا ہے اور یہ نکارت والا جملہ بھی ہضم کرے گا. منکر حدیث کو صحیح حدیث کی شکل میں بیان کر لوگوں میں عام کر رہا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے, ہمیں پتہ ہے درود کی کیا فضیلت, صحیح حدیث موجود ہیں. اب ان من گھڑت حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ کہتے ہیں فضائل ہے, درود کی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ, ایک منکر روایت کو آپ پیش کر رہے ہو, دنیا میں پھیلا رہے ہو, اور یہ بھول گئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فَلْيَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اپنی جگہ ٹھکانا جو ہے جہنم میں بنا لے, دنیا میں بنا لے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑا جرم ہے اور یہ کہتے فضیلت کی بات ہے, صرف فضائل اعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ لوگوں نے کتابیں لکھی فضائل اعمال میں, دیکھیں آپ 40 حدیث ہیں 20 ضعیف ہیں, کون سی فضیلت ہے بھائی, کیا بیان کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کس نے کہا کہ 40 میں 50 لازمی ہے؟ حج کی فضیلت ہے, نماز کی, یہ ذکر کی فضیلت اب بیان کرنا چاہتے ہیں, صحیح حدیث بیان کریں. یہی وجہ کہ لوگ عبادت عادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیتے, کو پتہ نہیں ہوتا کیا صحیح کیا, بس فضیلت بیان کر دی ہے اور لوگوں نے کرنا ہے کام. نہ تو دل کے احساس کے ساتھ کوئی عبادت کرتے ہیں اور نہ اس کو صحیح سمجھ کے عبادت کرتے ہیں, بس عادتیں کرتے ہیں. اس لیے اس پہ ذکر کا, نماز کا اور تلاوت قرآن کا اثر کیوں زندگی میں اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری زندگی میں؟ وجہ کیا ہے؟ نماز برائی سے روکتی ہے, فحاشی سے روکتی ہے. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, برائی بھی کرتے ہیں, فحاشی بھی کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن عادت کے طور پہ پڑھتے ہیں. اپنے دل سے صحیح اخلاص نیت اور عبادت سمجھ کے پڑھ کے دیکھیں ذرا, پھر فرق دیکھیں ذرا. دو شرطیں ہیں, اخلاص اور اتباع. اخلاص توحید اللہ تعالیٰ کے لیے, اخلاص میں خلل ہے, عبادت عادت ہو چکی ہے. اور اتباع میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کوئی نماز حنفی پڑھتا ہے, کوئی نماز شافعی پڑھتا ہے, کوئی نماز حنبلی پڑھتا ہے, کوئی نماز مالکی پڑھتا ہے, کوئی پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتا ہے. تو نماز نبوی کہاں پہ ہے پھر؟ اتباع کیوں کمزور ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ضعیف حدیث کا سہارا. اب ایک عالم ہے مثال کے طور پہ, ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امت کے بڑے امام ہیں, لیکن کیا معصوم ہیں, نبی ہیں کیا؟ نہیں. جو حدیث ملی ہے اس پر تو فتویٰ دے, جب حدیث نہیں ملی, اب اجتہاد کر رہے, مجتہد عالم ہے, اب حدیث نہیں ملی ہے اجتہاد کیا, یہ حدیث ملی تو ان کے نزدیک صحیح حدیث نہیں ہے. جس کے شخص ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے 10 عذر پیش کیے ہیں علماء کے, رسول جماعت کے علماء کے رفع الملام میں, اور ہم سب پڑھ چکے ہیں, ہم جانتے ہیں. تو امام صاحب تو اپنا عذر ہے ان کے پاس کہ رفع دین کو سنت نہیں سمجھتے تھے, نہیں پہنچے ان کو خبر, یا جو حدیث پہنچے ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی, جو بھی عذر تھا ان کے پاس تھا. لیکن آپ کیا کریں گے جب اتنی احادیث صحیحین میں اور صحابہ کرام کا عمل آپ کے سامنے آ جاتا ہے, سلف کا عمل آپ کے سامنے آ جاتا ہے, تب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب صحابہ کا قول اور فعل کہ امام بھائی فرحمہ سے بڑھ کر ہے, صحابہ کا قول فعل ظاہر ہے بڑھ کر, کیونکہ وہ متقدمین ہو, براہ راست علم حاصل کیا ہے. لیکن لوگ الٹا سمجھتے, کہتے ہیں نہیں امام صاحب نے کہہ دیا وہ دین بن گیا. تو بھائی ان چیز کو سمجھنا ہے, اگر فضائل سے بات شروع ہوتی ہے, ضعیف حدیث کو بیان کیا جاتا ہے, پھر آہستہ سے واللہ عقائد تک جو بات پہنچتی ہے. میں نے کئی مثالیں بھی دی ہیں, فضائل سے بات شروع ہوتی ہے ضعیف حدیث کے عقائد تک لازم جا کے خلل ہوتا ہے, کیونکہ اصل اساس جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو اس میں تساہل نہیں کرنا ہے. اگر الحمدللہ واللہ صحیح احادیث میں دین مکمل ہے, واللہ ضرورت نہیں پڑتی آپ کو ضعیف حدیث سہارا لینے کی. فضائل میں بولا ضرورت نہیں پڑتی, اب کہتے ہیں مثال کو فضائل الذکر لے لیں آپ, ذکر کی فضیلت ذرا حدیث جمع کریں اور صحیح حدیث پہ عمل کر کے دیکھا ایک دن میں, 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا جو اذکار سنوں میں سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے جیسے کہ اس نے 100 گردن آزاد کی ہے, سبحان اللہ بھی پڑھے سبحان اللہ, 100 گردن آزاد کی ہے, ذکر ہے دل کے احساس کے ساتھ کر کے دیکھو, 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا ہے جیسا کہ 100 اونٹ الگ راس میں تیار کر کے جہاد کے لیے تیار کیے, پڑھے کہ الحمدللہ الحمدللہ, ایک الحمدللہ ایک اونٹ کے برابر, یعنی ایک اونٹ آپ نے خریدا الگ راس میں جہاد میں اسے بھیج دیا, کہا کہ الحمدللہ کا ہے, دوسرے نے ایک اونٹ خریدا ہے اپنے پیسے لگائے ہیں 4-5 ہزار کا اونٹ لے آئے اور الگ راس میں اسے دے دیا, عمل دیکھیں آپ, صحیح حدیث موجود ہیں اور پورے دن میں ذکر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں جیسے صبح شام کے اذکار ہیں, نماز کے بعد کے اذکار ہیں اور یہ باقی جو مسنون اذکار ہیں, آپ کو وقت نہیں ملے گا, فرصت ملے گا, ضعیف حدیث کے سہارے کی ضرورت کیا پڑی, مجھے سمجھ نہیں آتی واللہ, کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیا ضعیف حدیث لوگوں کے دل نرم ہوں گے پھر اللہ کا ذکر کریں گے, اس ذکر میں کیا خیر ہے جو جھوٹ پر مبنی ہو اور جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو, کیا خیر ہے اس عمل میں, اللہ کے لیے مجھے بتائیں کیا خیر ہے اس عمل میں, اس لیے واللہ صحیح سنت کو لازم پکڑنا ہے, اس لیے سلف نے کیوں سنت کا بار بار ذکر کیا ہے اور سنت کے نام پر کتنی کتابیں لکھی ہیں جس میں عقیدہ سب سے پہلے ہے, کیونکہ سنت ہمارا دین ہے, الاسلام ہو سن وسنہ الاسلام جس امام بربھائی رحمہ اللہ فرمایا ہے, تو اصل اساس سنت, اس میں عقیدہ بھی شامل ہے, عبادات بھی شامل ہے, معاملہ سب شامل ہے جس میں, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمهم ان ان يوم النصف من شعبان وليله نصف من شعبان لا يختصان بشيء دون سائر الشهور, کہ کوئی خصوصیت نہیں ہے 15 شعبان 15 شب کی یا 15 دن کی, اب یہ دیکھیں کہ اب رجب کا مہینہ ہے, لوگ کتنی بدعتیں کرتے ہیں رجب کے مہینے میں, رجب کے کنڈے ہیں, 22 تاریخ ہے اور اس میں خاص اہتمام کرنا ہے, بعض لوگ پارٹیاں کرتے ہیں, بعض لوگ اہل خاص گھر میں دعوتیں دیتے ہیں, کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے بھی, یہ چیز کرتے کیوں ہیں, عادت ہے یا عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, عادت سمجھ کے نہیں کرتے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں, یہ کس نے کہا کہ جو کنڈے بناتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ سے اجر ثواب کی نیت نہیں ہوتی, نیت اجر ثواب کی نیت ہوتی ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں بدعت ہے یہ, ویسے اگر کسی نے کسی کو دعوت دی ہے گھر میں اور کھانا کھلایا, کوئی حرج ہے اس میں, کوئی حرج نہیں, آپ رجب میں دعوت دو شعبان میں دو, اس سے پہلے بعد میں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن 22 رجب کو خصوصی طور پہ اور خصوص خاص برتن میں جا کے ان کو بنا کے دینا, یا کھیر بن رہی ہے یا کچھ خاص شربت بن رہے اور دے رہے اور کہتے, اور یہ بھی زبان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ رجب کے لیے ہم نے خاص بنایا ہے, اس کا خاص اجر و ثواب ہے, امام جعفر صادق کے نام پہ نیاز ہے یہ, سبحان اللہ, واللہ امام بری ہیں, واللہ ان سے ہمارا سلف بری ہیں, انہوں نے کبھی کیا عمل, انہوں نے کبھی کیا نہیں ہے, کیونکہ وہ اخلاص اور اتباع اچھی طرح جانتے تھے, کہ عبادت کی شرطیں ہوتی جانتے تھے, عمل بھی کرتے تھے, یہ جاہل لوگ بعد میں آئے, اہل رفض تشیع نے اپنے یہ جو زہر گھولا ہے جہالت کا اور لوگوں نے اس کو پکڑنا شروع کر دیا, دیکھیں جہالت کی اتباع آسان ہے, آپ بغیر علم کے چیز کو عمل کرنا شروع کر دیں آسان ہے, اب دیکھیں ایک ہے علم حدیث, آپ نے جانا ہے حلقے میں استاد سے پڑھنا ہے, سند کو یاد کرنا ہے, اسے لکھنا ہے, پھر اسماء الرجال جسے اگلے درس میں بتاؤں گا میں کس طریقے سے, اس کو محنت کی بات ہے کہ آپ نے ایک راوی کے بارے میں حکم لگانا ہے اور احتیاط سے کام لینا, کہیں تہمت نہ لگ جائے, کہیں غلطی نہ ہو جائے, ایک یہ علم ہے, اور دوسرا ہے قوال بیٹھا ہے سامنے, اس نے گانے تبلے بجانے ہیں اور لوگوں نے سننا ہے, بڑے خوشی سے سننا ہے, وہ کہتے ہیں اب آسانی کس میں ہے, شیطان کیا کہے گا کہ کس چیز میں آسانی ہے, لوگ کس طرح سے بھاگتے ہیں دوسری طرف بھاگتے ہیں, کیونکہ وہ آسان نہ کو پڑھنا نہ لکھنا کچھ بھی نہیں کرنا, مزے سے بس شیطانی کام کرنا ہے اور بیٹھنا ہے, یہاں پر محنت ہے, یہاں پر اٹھنا ہے جانا ہے, 3-3 گھنٹے بیٹھ کے حلقے میں پتہ چلتا ہے کہ کمر کی کیا حالت ہے, لیکن وہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں 10-15 منٹ کی قوالی ہوتی ہے, اچھا شیطان کا کام ہے, اگر دو گھنٹے بھی قوالی رہے نا, نہ ان کے گلے بیٹھتے ہیں نہ ان کے کانوں میں کوئی فرق پڑتا ہے, اگرچہ فل آواز میں میوزک ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا, اور وہاں پہ رقص بھی ہوتا ہے, اور 3-3 گھنٹے رقص ہوتا ہے, پوری ساری رات رقص ہوا کرتا ہے, تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ شیطانی کام ہے نا, شیطان خود اس میں شامل ہو جاتا ہے, لیکن ذرا مسجد میں آ کے دیکھیں نا, امام کی فجر کی نماز میں امام سے تھوڑا سا ایک صفحہ پڑھ لیں نا 1.5 صفحہ قرآن مجید کا, پھر پاؤں بھی تھک جاتے ہیں, کمر بھی تھک جاتی ہے, سر میں چکر بھی آ جاتے ہیں, اور پھر امام کی خیر بھی نہیں ہوتی, دس جملے کس جاتے ہیں جانے سے پہلے کہ آج بڑا تھکا دیا اس نے، پتہ نہیں کیا کھا کے، پتہ نہیں سے رات کو کیا کھایا تھا، امام نے تو پتہ نہیں کیا کھایا تھا، تم نے کیا کھایا رات کو بھائی؟ اگر تم ناشتہ یعنی رات کو کچھ صحیح چیز چاہتے تو تمہیں چکر نہ آتا، اصل میں بات کھانے پینے بات دل کی ہے، دل میں تمہاری کیا قدر ہے فجر کی نماز کی؟ آ تو گئے ہو، اگر واقعی اللہ کے لیے آتے، اخلاص آپ کا مضبوط ہوتا تو اللہ آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سنت یہی ہے کہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، یہ سنت ہے، امام نے سنت مطابق نماز پڑھا دی ہو تمہیں چکر آنا شروع ہو گیا، تمہارے پاؤں میں بھی درد ہو گیا، سر میں بھی درد ہو گیا، یہی دو دو گھنٹے یا پانچ چھ چھ گھنٹے جب کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے سارا دن لگا دے تو اسے پاؤں پہ کھڑے ہو کر شور شرابہ ہوتا ہے، نہ تمہارے کانوں میں درد ہوتا ہے، نہ تمہیں چکر آتا ہے، نہ تم پاؤں میں درد ہوتا ہے، فرق دیکھیں، اللہ کے گھر میں آتے ہیں اپنے جسم لے کے صرف، اور کھیل کود میں جاتے اپنا دل لے کے، جو دل سے کام کیا جاتا ہے اس میں کوئی تھکن کی بات نہیں ہوتی، اس لیے قوالیوں میں اور رقص میں اپنے دل سے جاتے ہیں، پھر جو کام دل سے کیا جاتے ہیں بدن تو اس کا تابع ہے نا دل کا، جسم تھکتے نہیں، خود دیکھ لیں آپ، جو کام ہم خوشی سے اپنے دل سے کرتے ہیں ہم اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جو کام جسم سے ہوتا ہے نا وہ دل نہ چاہے اسے پھر پورا جسم کمزور ہو جاتا ہے، پھر تھک بھی جاتے ہیں، پھر مزہ بھی نہیں آتا، عجب سی بات ہے، نماز دل کے لیے سکون اور اطمینان ہے، ارحن بھی ہے یا بلال، راحت کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کس چیز میں ہے؟ کھانے پینے میں ہے، بستر میں ہے، لیٹنے میں ہے، سونے میں ہے، کس چیز میں ہے راحت؟ کس چیز میں ہے؟ کبھی سوچا ہے ہماری راحت کس چیز میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کس چیز میں تھی؟ ارحن بھی ہے یا بلال، تھک گئے ہیں، اے بلال اٹھو اذان دو اور ہمیں راحت دو، اذان سننے میں راحت ہے، نماز پڑھنے میں راحت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں راحت ہے، ان حلقات العلم میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے میں راحت ہے، سکون ہے، دل کا اطمینان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے، یہ علم جو ہم پڑھ رہے ہیں کس قرآن جو اللہ کی کلام ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیسے سمجھنا ہے، تو اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت اس پہ دیکھ، دل سے عبادت کیسے کی جاتی ہے یہ بہت لازمی ہے، اور واللہ فرق دیکھیں، دل سے عبادت جب آپ کرتے ہیں اب عبادت کا طریقہ دیکھو اور اپنے اندر تبدیلی دیکھیں، وہ جب جسم سے عبادت ہوتی ہے پھر اس کا بھی طریقہ دیکھیں، دونوں آپ کو اللہ زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور دل سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیخ صاحب فرماتے ہیں فلیلۃ النصف لا تصب بفضل قیام ولیلۃ النصف ليست لیلۃ القدر، تو پندرہ شعبان کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، نہ تو قیام کی رات میں، نہ دن میں روزے کی یعنی، اور نہ ہی اس میں لیلۃ القدر ہے، وہ یوم نصف لا يختص بصيام، اور نہ ہی اس میں خصوصی طور پر روزے کی کوئی خاص فضیلت، نعم شہر شعبان ثبتت سنۃ بان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر الصیام فیہ حتی لا یفطر منہ الا قلیلا، یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بہت کم افطاری کرتے تھے، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، یہ ثابت ہے، لیکن کیا ایک دن پندرہ شعبان کے دن کا روزے کا ایک خاص اہتمام کرتے تھے یا پورے مہینے کا؟ پورے مہینے کا، چونکہ شخص کہا گیا پورے مہینے تو ہے تو میں ایک دن رکھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ فرق پڑتا ہے، کہ سنت پہ عمل کی شرطیں کیا ہے اتباع میں سے، کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہم نے ویسے ہی عمل کرنا ہے، کوئی نماز فجر کے وقت سے پہلے پڑھنا چاہے دو رکعت پڑھیے ہوگی، اچھا وقت پہ پڑھا تین رکعت پڑھے ہوگی، عجب سی بات ہے، وہ بھی نہیں یہ میں تو پھر کیسے ہوگی، وقت پہ دو رکعت پڑھنا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، وما سوى ذلك مما يتعلق بصيامه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اور اس کے علاوہ یعنی شعبان کے مہینے میں روزہ کے تعلق سے جو احادیث ہے اس حدیث کے علاوہ کوئی بھی ثابت نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، الا ما لسائر الشهور كفضل صوم ثلاثة ايام من كل شهر، الا کہ جیسے کہ دوسرے مہینوں میں روزہ کی فضیلت ہے جیسا کہ تین دن ہر عربی مہینے میں روزے رکھنا، وان تكون في الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ايام البيض، عربی مہینے کی 13ویں 14ویں 15ویں 13ویں سے ایام بیض کہا جاتا ہے، ان مہینے کے روزے میں چاہے شعبان کا ہو مریض چاہے محرم ہو صفر کوئی مہینہ بھی ہو اس میں تو سب برابر ہے، وقوله تعالى في ليلة القدر، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ان انزلناه پر، في ليلة القدر شیخ صاحب فرماتے ہیں من العلماء من قال القدر هو الشرف، قدر سے مراد شرف ہے، كما يقال فلان ذو قدر عظیم او ذو قدر کبیر، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان جو ہے بڑے قدر والا ہے، بڑے شرف والا ہے، تو قدر کا لفظ یہاں پہ شرف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بڑائی کے لیے، ای ذو شرف کبیر، بڑے شرف والا. ومن العلماء من قال، بعض علماء نے کہا ہے المراد بالقدر التقدیر، اس سے مراد تقدیر ہے، شان بھی ہے شرف بھی ہے ایک معنی، دوسرا معنی تقدیر ہے. لأنه يقدر فيها ما يكون في السنة، کیونکہ اس رات پوری سال کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. لقول الله تعالى، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، سورة الدخان آية نمبر 3 و 4. أي يفصل ويبين، فيها يفرق يعني يفصل ويبين، بيان کیا جاتا، تفصيل کیا جاتی ہے. یہ کون سی رات ہے؟ ليلة مباركة. کون سی؟ إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ایک ہی چیز ہے کہ نہیں؟ ایک ہی چیز. تو ليلة القدر میں ہی تقدیر لکھی جاتی ہے. والصحيح أنه شامل المعنيين، صحیح کیا ہے؟ پہلا معنی، دوسرا معنی، دونوں معنی، شرف والی رات بھی ہے اور تقدیر بھی اس رات میں لکھی جاتی ہے. اس تقدیر کے تعلق سے یہ کون سی تقدیر ہے؟ سنوی. اور کون سی ہوتی ہے؟ حولی ہوتی. حولی سنوی ایک ہی ہوگی نا. عمری. عمری کون سی ہوتی ہے؟
جو فرشتہ
لکھتا ہے ماں کے پیٹ میں، جو فرشتہ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، دو ہو گئی. تیسری روح محفوظ میں جو ہے وہ کون سی ہے؟ وہ عام ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ازلی ہے، یعنی وہ اللہ نے لکھ دی ہے وہ جو تقدیر عام. اور کون سی ہے؟ یومی. یومی کون سی ہوتی ہے؟ ہر روز. اس کی دلیل کیا ہے؟
دلیل ہے سورہ رحمان کی آیت،
کل یوم ہوا فی شأن. بارک اللہ فیکم. یہ تقدیر کے مختلف، کیونکہ یہاں پہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ
سنوی،
جو سالانہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اور فرشتوں میں کسی میں کام لگا دے تو فرشتے پھر پورے سال کے تقدیر، کس کو زندہ کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو رزق میں فراوانی ہے، کس کے رزق میں تنگی ہے، کس کو اولاد دینا ہے، کس کو محروم کرنا ہے، یہ سارے جو ہے یعنی نظام دیکھیں رب دیکھنا سبحانہ و تعالیٰ کا. پھر ڈیلی گروز بیسی پر پھر امپلیمنٹیشن اس کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں والصحیح انه شامل المعنیین فلیلۃ القدر لا شک انها ذات قدر عظیم وشرف کبیر، کوئی شک نہیں کہ بڑی قدر بڑی شرف والی رات ہے. وانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنه من الاحياء والاماته والارزاق وغير ذلك، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسی رات میں تقدیر لکھی جاتی ہے، زندگی دینا، موت دینا یا رزق وغیرہ کے تعلق سے. ثم قال جل وعلا، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ادراك ما ليلة القدر، اور آپ کیا جانے یا آپ کیا سمجھے کہ ليلة القدر کیا ہے؟ هذه الجملة، شیخ صاحب فرماتے ہیں جملہ جو ہے بهذه الصيغة، اس صیغے سے يستفاد من التعظيم والتفخيم، مزید عظمت بیان کی جا رہی ہے اور اس چیز کی مزید تفخیم اور بڑھائی جو ہے. وہی مطرد في القرآن الكريم، اور ایسا بات جو آپ قرآن مجید میں کئی جگہ پر نظر آئے گی. قال تعالى، اس کی اور مثال، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، یعنی من دو مرتبہ جب يوم الدين کی بات آئی ہے سورة انفطار آیت 17 و 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين. وقال تعالى، اس کی اور مثال، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، سورة الحاقة نمبر 1:30. اور اگلی مثال، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، سورة القارعة نمبر 1:30. فهذه الصيغة تعني التفخيم والتعظيم، تو یہ صیغہ جو آپ پڑھتے قرآن مجید سے کیا مراد ہے؟ تعظیم، کسی چیز کی عظمت بیان کرنا، اس کی بڑائی اور تفخیم، اسے بڑھا چڑھا کر یعنی بیان کرنا. فہنا قال، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما ادراك ما ليلة القدر اي ما اعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها، آپ کیا جانے؟ وما اعلمك ليلة القدر وشأنها وشرفها وعظمها، آپ کیا جانے کہ ليلة القدر کی شان کیا ہے، کیا شرف اور کیا عظمت ہے؟ ثم بين هذا بقوله، پھر خود بیان فرمایا اللہ تعالی نے کتنی بڑی شرف و عظمت ہے، ہم جو جانتے کہ عظمت عظیم رات ہے, کیونکہ قرآن نازل ہوئے تو کافی ہے نا. قرآن مجید اللہ کی کلام, پاک کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. جس رات پہ نازل ہوا تو رات پر برکت ہوئی کہ نہیں, خصوصیت ہے کہ نہیں, عظمت شرف والی رات ہے کہ نہیں. اچھا, اس سے بڑھ کر اور بھی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے خود جواب دیا ہے, وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر ثم بین هذا بقوله لیلۃ القدر خیر من الف شہر وهذه الجملۃ کالجواب للاستفهام. یہ جملہ جو ہے یہ استفہام کا جواب ہے, الذي سبقه جو اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے. وهو قوله وما ادراک ما لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر الجواب ليلة القدر خير من ألف شهر أي من ألف شهر ليس فيه ليلة القدر يعني ہزار مہینے جس میں ليلة القدر نہ ہو, اس ایک ليلة القدر کی جو فضیلت ہے اس سے بڑھ کر ہے. والمراد بالخيرية هنا, اور اس خیر سے مراد ہے ثواب العمل فيها عمل کا ثواب. یہ فضیلت جو ہے کس اعتبار سے ہے؟ اس میں جو انسان عمل کرتا ہے اس کا جو ثواب ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. خیر من الف شہر. اللہ اکبر. وما ينزل اللہ تعالی فیہ من الخیر والبرکۃ علی ہذہ الامہ. ایک تو ثواب کے اعتبار سے, اور دوسرا جو کچھ تعالی نازل فرماتا ہے اس امت پر خیر اور برکتیں, وہ بھی اسی رات پہ نازل ہوتی ہیں. ولذلك كان من قام ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس لیے جو ليلة القدر کا قیام کرتا ہے ایمانا واحتسابا, ایمان کے ساتھ, ایمان کی حالت میں, یقین کے ساتھ, اور احتسابا, اور اجر صرف اللہ تعالیٰ ہی لینے کی نیت سے, کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. جب میں ایمان کی حالت میں ليلة القدر کا قیام کروں گا تو اس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ثم ذکر ما يحدث في تلك الليله. پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس رات پہ ہوتا کیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں انسان کو شوق پیدا ہوتا ہے نا قرآن مجید نازل ليلة القدر میں, صيغة التعظيم انا انزلناه في ليلة القدر. پھر مزید تعظیم ہے, ليلة القدر خير من الف شهر, ٹھیک ہے نا. اچھا, مزید کوئی اور خبر ہے اس کے, اس عظیم رات کے بارے میں شوق پیدا ہوتا ہے نا. اب اگلی آیت دیکھیں, تنزل ملائکۃ الروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تنزل ملائکۃ, اچھا قرآن بھی نازل ہوا, برکتیں بھی ہیں, خیر بھی ہے, ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے. آپ ایک عمل کرتے ہیں اس کا ہزار مہینوں کے ثواب سے آپ کو ایک رات کے عمل مل جاتا ہے. سبحان اللہ. دو رکعت آپ نے تو قدم میں پڑھی ہے, وہ دو رکعت کسی اور رات میں پڑھی ہے, کسی اور رات میں دو رکعت ہی ہوگی, اس کا اجر کتنا ہوگا؟ جتنے آپ کی اخلاص اور اتباع ہوگی اس میں, اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اس کو کم سے کم دس ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ ماشاء اللہ سبحانہ وتعالیٰ. لیکن ليلة القدر میں ہزار مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال یا 84 سال. 83 سال دیکھیں آپ, ایک سال میں 83 سال, پھر ایک سال میں پھر 83 سال, 50 سال میں کتنے سال بنتے ہیں؟ ہماری زندگی میں ليلة القدر کتنی, رمضان کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ليلة القدر ہم جانتے نہیں ہیں, لیکن رمضان کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 30 مرتبہ تو آ چکا ہوگا نا, کم سے کم 40 مرتبہ تو کہیں آ چکا ہوگا نا, کہیں کہ 50 مرتبہ بھی آ چکا ہے. سبحان اللہ. اچھا, 50 مرتبہ یہ عظیم مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا بھی گیا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آخری 10 اشرے میں ليلة القدر ہے, اور یہ بھی آسانی کے بتایا کہ آخری تاک راتوں میں. اگر 10 نہیں کر سکتے تو اس میں سے تاک راتیں چلو 5 یا 4 جتنی بنتی ہیں ان میں اہتمام کرنا ہے. یار عجیب سی بات ہے, 360 دنوں میں ہمارے پاس 5 راتیں 5 دن, یعنی اچھا دن میں رات کو, رات میں دن میں نہیں ہے, 5 یا 4 راتیں ہمارے پاس نہیں محنت کرنے کے لیے کہ ہم ليلة القدر کو پا لیں اور یہ اجر لے لیں. اس سے بڑھ کر کیا آسانی, مجھے بتائیں کیا آسانی. اچھا, چھپایا کیوں ہے؟ جیسے آگے ذکر ہوگا اللہ تعالیٰ بتا دے کہ فلان رات ليلة القدر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلند درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے, دینا چاہتا ہے. ایک رات کی عبادت میں محنت اور 4 راتوں کو کیا برابر ہے؟ تو 4 راتیں عبادت کر بہترین راتیں ہیں, سب سے پورے سال کی بہترین راتیں ہیں آخری 10 رمضان کی، سب سے بہترین راتوں میں سے، اور سب سے افضل رات ایک لیلۃ القدر ہے پورے سال کی راتوں میں سے، جس میں یہ فضیلت ہے. اور کتنے طلب جب دینا چاہتے تو اس سے اللہ تعالیٰ مزید دیتا ہے. لیکن عجب دیکھے، 50-50, 30-30, 10-10 سال گزر گئے، لیلۃ القدر پتہ نہیں کبھی سوچا کہ ہم نے پانا کہ نہیں پانا. ابھی رمضان آنے والا ہے، اگر ابھی سے ہم عزم کر لیں کہ لیلۃ القدر کے لیے خصوصی، اگر اس وقت زندہ رکھا، کچھ خاص اہتمام کرنا ہے. 84 سال کی عبادت یار، 84 سال ایک طرف یا 83 سال ایک طرف، ایک رات ایک طرف، اگر 10 سال گزر آ گئے تو کتنی بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہے ہماری؟ عمریں کتنی ہیں؟ یہ 10 سال کی 20 سال میں ملٹی پلائی کر دیں دو سے، 30 سال 40-50. اور یہ بعض علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خاص کرم ہے اس امت پہ. جو پچھلی امتیں تھیں نا، ان کی عمر کتنی لمبی تھی؟ لمبی عمر اللہ کی فرمبرداری میں خیر ہے کہ نہیں؟ اتنے زیادہ اجر و ثواب ہے. تو اس امت کی عمریں کم ہے، 60-70 کے بیچ میں، تھوڑا سا زیادہ تھوڑا سا کم. تو اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس امت کو ان امتوں سے بھی زیادہ اجر دینا چاہتا ہے، عمر کے اعتبار سے بھی. عمر جو رہے گی 60-70 سال یا 80-90-100 تک پہنچ سکتے بہت کم لوگوں میں، اس سے زیادہ کم ہو سکتی تھوڑی سی. لیکن عمل کے اعتبار سے، جو اجر کے اعتبار سے، ہزاروں سال بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھو جس کی عمر، یعنی زندگی میں لیلۃ القدر کو 20 مرتبہ پایا ہے محنت کر کے، تو کتنی بنتی ہے؟ 800-1600 تقریباً، 1600 سال. 1600 سال کون زندہ رہ سکتا ہے بھائی؟ 1600 سال کا عمل لکھ دیا گیا اس کے لیے. اب دیکھ اللہ کا کرم دیکھیں، ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اجر کتنے کا ملتا ہے؟ 50 کا. ہم لیلۃ القدر، ایک لیلۃ القدر کو پاتے ہیں، کتنی اجر ملتا ہے؟ یہ رب رحیم ہے، یہ رب کریم ہے، یہ کرم ہے اس کریم کا. لیکن ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، نماز مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ کبھی دل ہوتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں امام نے پڑھا کہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ امام نے کیا پڑھا ہے. جیسے میں نے کہا ہے، ہم جسم سے تو آتے ہیں، کاش ہم دل سے عبادت کرنے والے ہوتے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں، تنزل ملائکۃ والروح فیہ ای تنزل شیئا فشیئا. تنزل نزل اور تنزل میں، تنزل میں یعنی وقفے وقفے سے آتے ہیں، ایک وقت نہیں، یعنی سائے رات فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. ایک وقت آتے ہیں نا؟ نہیں، آتے رہتے ہیں. لین ملائکۃ سکان السماوات، فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. وہ سماوات سبع، وہ آسمان ایک نہیں، 7 آسمان ہیں. فتح تنزل ملائکۃ الی الارض شیئا فشیئا حتی تملأ الارض. پہلے آسمان کا، دوسرے آسمان کا، تیسرے آسمان کے فرشتے الگ الگ نازل ہوتے ہیں، سب نازل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پوری زمین بھر جاتی ہے فرشتوں سے. پوری زمین جو گلوب نظر آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا گلوب زمین کا، پوری بھر جاتی ہے فرشتوں سے. اچھا، ونزول ملائکۃ فی الارض، و فرشتوں کا نازل ہونے میں کوئی فائدہ ہے؟ عنوان علی الرحمۃ والخیر والبرکۃ، اللہ کی رحمت خیر و برکت کا عنوان ہے، یہ علامت ہے. ولہذا اذا امتنعت الملائکۃ من دخول شيء كان ذلك دليل على ان هذا المكان الذي امتنعت الملائكه من دخوله قد يخلو من الخير وبركته. اور جس جگہ میں فرشتے نہ ہوں، یا فرشتے جس جگہ میں داخل نہ ہوں، تو یہ کسی کی علامت ہوتی ہے کہ اس جگہ میں خیر و برکت نہیں ہے. جیسا کہ کل مکان الذي فيه الصور، جیسا کہ جس جگہ پہ تصویریں ہوں، فالملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں جس گھر میں تصویر ہو، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. ہم عام تصویر کی بات کر رہے ہیں، جو تصویر لگی ہوتی ہے، چاہے دیوار پہ لگی ہو، چاہے فریم میں لگی ہو. بعض بیڈ روم میں اپنی شادی کی تصویر رکھتے ہیں، میاں بیوی تصویر بیڈ روم میں سجی ہوئی ہے، وہ شادی ہو گئی، بیوی تمہارے ساتھ ہے، تصویر لگانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ فرشتوں کو منع کر دے کمرے میں داخل نہ ہونا، تمہارا ممنوع ہے فرشتوں کو نہیں داخل، کیوں اس تصویر رکھی ہوئی ہے؟ کیا برکت ہے پھر، کیا خیر ہے؟ اور بعض اس سے بڑھ کر جو بات ہے واللہ، جو اس سے زیادہ خطرناک ہے، شرک کا معاملہ، کہ بزرگ کی تصویر ہے، وہ لکھے ہوئے غوث اعظم نعوذ باللہ، بزرگ کی تصویر ہے اور اس میں کوئی اشعار بھی لکھے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، وہ فرشتے داخل ہیں، وہ تصویر لگائی ہوئی، اور پھر یہ شرکی عقیدہ کہ مشکل ہے، یہ اعظم ہے یا غوث نعوذ باللہ، یہ اس سے بڑھ کر جرم ہے واللہ. فرشتے بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے اہل شرک پر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی صورت محرمہ، جو حرام تصویریں ہیں، لأن صورت لأن صورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر علماء على أنها جائزة. يو تصفير جنك احترام قصات لغاية جاتها، لكن ايسي تصفير جنك يعني كسي كوشن میں کاٹ کے لگائی ہوئے کسی پردے پہ، یعنی پردے پہ نہیں، جس پہ یعنی فرش پہ زمین پہ جیسے بنائی گئی، جیسے انسان پاؤں سے روند کے چلتا ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں ایسے تصویر جائز ہے. یہ قول ہے علماء کا، اگرچہ جو مکمل تصویر ہے اگر ایسا کرنا بھی ہے، جیسے کہ روایت میں آیا کہ پردے میں تصویر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کا حکم دیا، وہ کٹ گئے، جب وہ کٹ گئے تو سر الگ ہو گیا، تو بھی جیسے کہ درخت اور ٹکڑا کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح میں تو اس میں کوئی حرج ہے، کوئی جاندار تصویر ہے سر کاٹ دیں اس کا الگ کر دیں تو پھر تو جاندار نہیں رہتا، وہ تصویر ہی نہیں رہتی، جیسے کہ ایک درخت کا ٹکڑا ہے، جیسے کہ ستون ہے، یہی کچھ اس میں فرق نظر نہیں آتا. وعلى هذا فلا تمتنع ملک من دخول المکان، اور ایسی جگہ پہ فرشتے داخل ہو جس پہ تصویر ہو اس طریقے سے یعنی استعمال کی جائیں، لیکن لو امتنعت لکان ذلک ممنوعا، کیونکہ اگر فرشتے اس جگہ میں داخل نہ ہو تو تب وہ ممنوع ہوتا. فالملائکۃ تتنزل فی لیلۃ القدر بکثرۃ، فرشتے کثرت سے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں. ونزول خیر و برکۃ، ان کا نازل خیر و برکت ہے. والروح، روح سے مراد هو جبریل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے فرشتے، خاص فرشتے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. خصه اللہ بالذکر لشرفه وفضله، اللہ نے خاص ذکر کیا ہے اس فرشتے کے شرف اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے. وقوله تعالی باذن ربهم، اے بامر اللہ کے حکم سے، فرشتے اپنی مرضی سے نازل نہیں ہو سکتے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو. کتنے عظیم مخلوق ہیں، خیر و برکت لے کے آنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی علامت اور نشانی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے اللہ کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے. اچھا، جس کے بعد تصویر داخل نہیں ہوتے، کس کے حکم سے؟ اپنی مرضی سے. دیکھو جرم دیکھے تصویر کا، کہ اللہ منع فرماتا ہے فرشتوں کو داخل تم نے نہیں ہونا. سبحان اللہ. اے بامرہ، والمراد به الاذن الکونی، اذن کونی سے مراد ہے، لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين، الله تعالى حكم يسكو دو قسمه، إذن كوني وإذن شرعي، إذن كونيه وإذن شرعيه. فقوله تعالى الله تعالى إرشاد شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، إلى آخر آية سورة الشورى نمبر 2 اسمه الله تعالى بيان شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، اسمه الله تعالى إذنه، كأن لوگوں نے ان کے لئے شريعت دين میں سے بنائی جس کا اللہ نے اجازت نہیں دی، حکم نہیں دیا. اي ما لم ياذن به شرعا، جس کے لیے شرعا اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ کر تو رہے ہیں غلط شریف عمل تو کر رہے ہیں، بدعت عمل تو کر رہے ہیں، تو اللہ نے حکم اس کا نہیں دیا، پھر بھی ہو رہا ہے، کہ کون سا حکم اللہ تعالیٰ کا شرعی ہے. لانه قد اذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس باذن الله الشرعي. شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، يعني شرع اس کی اجازت اللہ نہیں دی، لیکن قدرا اس کی اجازت دی ہے، تو یہ کون سا ہے؟ کونی ہے، قدری، جن کو قدر بھی کہتے ہیں، لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي، يعني اس کی اجازت شرعا نہیں دی ہے، لیکن قدرا اور کونی اس کی اجازت دی ہے، اس لیے لوگوں نے غلط راستے اختیار کیے ہیں. اذن هذه الآية، اس لیے جو آیت ہے، بإذن ربهم أي بأمر القدري، یعنی الکونی، اس آیت میں فرشتہ نازل ہوتا اللہ تعالیٰ کے امر قدر سے، الکونی سے. وقوله من کل امر قیل ان من بمعنى الباء، من کل امر سے مراد جو من ہے، اس کا مطلب ہے الباء، یعنی اے بکل امر، یعنی ہر حکم سے، مما یامرهم اللہ به، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا فرشتوں کو، وہ مبہم لا نعلم ما ہوا، یہ کون سا حکم اللہ بہتر جانتا، مبہم ہے، ہم نہیں جانتے کون سا ہے. لیکننا نقول ان تنزل ملائكة في الأرض عنوان على الخير ورحمة وبركة، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ فرشتوں کا نازل ہونا ہے زمین پر یہ عنوان ہے خیر کی، رحمت کی، برکت کی. سلام هي الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، یہاں تک نشان لگا لیں، اگلے درس میں یہاں تک انشاءاللہ، آخری آیت باقی رہ گئی ہے، یہاں سے انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك واتوب اليك.